طوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، صحیح بات کہنے کی، سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. الحمدللہ کہنے کا تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اس آیت میں جس بات کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ہو، خواہشات نفسانی کے مطابق جو چیز ہو اس پر تو عمل کر لیا جائے اور جو نفسانی خواہش کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہ ہو. ہمارا دل اس پر عمل کرنے کو چاہے یا نہ چاہے، جب وہ بات دین کی ہے تو اس پر، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ دین میں. ہم میں سے ہر شخص، کچھ کا استثنا کر کے، صرف نماز روزے کی حد تک ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، بہت ہوا تو حج کر لیا، جو عمرے پر چلے گئے، تو اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اسلام یہی ہے. باقی جو بہت بڑا حصہ ہے عقائد کا ہے، معاشرت کا ہے، معاملات کا ہے، اخلاق کا ہے، عام طور پر اس سے ہم کوریں. ورنہ دین پورا کا پورا یہ ہے کہ انسان کے عقائد بھی درست ہوں، عبادات بھی درست ہوں، معاشرت بھی اسلامی ہو، معاملات بھی اسلام کے مطابق ہوں اور اخلاق بھی درست ہوں. یہ پانچ چیزوں پر جب عمل ہوگا تو سمجھیے کہ پھر ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہیں. لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے لے تو بہت ساری کمی کوتاہیاں ہم اپنے اندر پائیں گے. یہاں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ باتیں تازہ ہوتی رہیں، اور اگر ہم میں اپنے آپ میں کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، چاہے وہ بیان کرنے والے میں ہو، سننے والوں میں ہو، تو ہر آدمی اپنا جائزہ لے اور اس کوتاہی کو اور کمی کو دور کرنے کی فکر کرے. بعض باتیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے دین میں داخل ہیں لیکن ہم ان کو ترک کر کے خود بھی اسلام سے، دین سے دور ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی دوری کا سبب بنتے ہیں، حالانکہ وہ ساری چیزیں اسلام میں اور دین میں داخل ہیں ہمارے. اس لیے ان باتوں کو بڑا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جس نے صوفی بننا ہو، عالم بننا ہو، مولوی بننا ہو، تو اس کے لیے پھر ادارے ہیں، وہاں چلا جائے. بے شک یہ بہت اونچے کام ہیں، عالم بننا یا صوفی بننا، ذاکر بننا، یہ بڑی بہت اہم کام ہے. لیکن فرمایا کہ ہم تو انسان بناتے ہیں، جسے انسان بننا ہو ہمارے پاس آ جائے. مطلب یہ تھا کہ پہلے اولاً ہم انسان ہی بن جائیں تو بڑی بات ہے، بعد میں پھر درجہ ہے کہ وہ عالم بن گیا یا کچھ اور بن گیا یا کچھ اور بن گیا، یہ بات کے درجات ہیں اور یقیناً اونچے درجات ہیں، لیکن اگر ہم انسان ہی بن جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ہم تو انسانیت سے بھی خارج ہیں، تو اگر کسی نے انسان بننا ہو تو فرماتے ہیں میرے پاس آ جاؤ بھائی، کہیں عالم بننا ہے تو کسی مدرسے میں داخلہ لے لو. اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ 100% تو ہم بھی انسان نہیں بن سکے، لیکن الحمدللہ ہم نے انسان دیکھے ہیں. 100% تو ہم بھی انسان نہیں بن سکے لیکن ہم نے انسان دیکھے ہیں، اس لیے کوئی آدمی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا.
کہ کوئی بیل آ کے کہہ دے کہ صاحب میں انسان ہوں اور میں مان جاؤں کہ ہاں تم انسان ہو، بیل کو بیل ہی سمجھتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ بات لکھی ہے کہ جانوروں کی تین قسم ہوتی ہیں. ایک جانور تو وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یعنی جانوروں کی ایک قسم وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، مثلا بکری ہے، خرگوش ہے اور بہت ساری، یہ نقصان نہیں پہنچاتے انسان. آدمی دودھ ان سے حاصل کرتا ہے، گائے بھینسیں ہیں، اور جب یہ دودھ دینے سے رہ جائیں، دودھ دینا چھوڑ دیں، پھر انسان ان کے گوشت سے فائدہ حاصل کرتا ہے. تو بہرحال یہ وہ جانور ہیں یا وہ جانوروں کی وہ قسم ہے کہ جو صرف انسانوں کو فائدہ ہی پہنچاتی ہیں، ان سے نقصان نہیں پہنچتا عموماً. اور فرمایا کہ جانوروں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو نقصان ہی پہنچاتی ہے، مثلا سانپ بچھو ہیں، درندے ہیں، ان کا کام نقصان ہی پہنچانا ہے، انسان سامنے آ جائے تو عام طور پر یہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور فرمایا کہ جانوروں کی ایک تیسری قسم بھی ہے، اور وہ ہے کہ جو نہ نفع پہنچاتی ہے اور نہ نقصان پہنچاتی ہے، مثلا لومڑی ہے، گیدڑ ہے، اس قسم کے جو جانور ہیں جنگل میں رہتے ہیں، لیکن نہ تو اس میں کوئی نفع ہے انسان کا نہ نقصان ہے. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ تینوں قسمیں بیان فرما کے کہتے ہیں کہ انسان، اول بات تو یہ ہے کہ تو انسان بنے، لیکن اگر تو جانور ہی بننا چاہتا ہے تو کم از کم پہلے قسم کا جانور بن جا کہ جو لوگوں کے لیے نفع رسانی کا سبب بنتے ہوں، نقصان نہ پہنچاتے ہوں. اور بالفرض اگر تو پہلی قسم کا بھی نہیں بنتا تو پھر تیسری قسم کا بن جا کہ نہ نفع نہ نقصان. تو بات یہ ہے کہ ہم اگر انسانیت سے گرنا ہی چاہتے ہیں، جانور ہی بننا چاہتے ہیں، تو کم از کم پہلی قسم کے جانور بنے کہ ہم سے لوگوں کو فائدہ تو پہنچے، نقصان نہ پہنچے. لیکن اگر کوئی اس سے بھی گرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ پھر تیسری قسم میں آ جاؤ، اور وہ یہ ہے کہ نہ نفع پہنچے نہ نقصان پہنچے. لیکن اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو پھر وہ جانوروں کی وہ دوسری قسم میں داخل ہے جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی. درندے ہیں، سانپ اور بچھو ہیں، جن کا کام ہی ڈنگ مارنا ہے، اس لیے اس قسم سے ہونے سے بچو. اس لیے میرے عزیز بھائیو، پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عقائد بھی درست ہوں، اللہ رب العزت کو ہم ایک جانیں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، اور باقی جو عقائد ہیں وہ بھی ہمارے درست ہوں. اسی طریقے سے عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب آ جاتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے درست اور صحیح طریقے پر ہوں. اور پھر آ جاتا ہے معاشرت. معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یقیناً ایک آدمی کا نام معاشرہ نہیں ہے، بلکہ مختلف انسان مل کر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے ان سے، مختلف انسانوں کے وجود سے، ورنہ ایک آدمی تو معاشرہ نہیں کہلاتا. تو جب ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو رہن سہن میں ہم وہ طور طریقے اختیار کریں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ ان کو فائدہ پہنچے. یہ ہے معاشرت اسلامی. اب مثلا دیکھیے، نماز کا تعلق جہاں تک نفلی عبادات ہیں، روزہ، نفلی روزے ہیں، اور اسی طرح تسبیحات ہیں، اگر ان میں اور معاشرت میں ہمارا ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو بعض اوقات حکم یہ ہے کہ بھئی نفلی نماز کو چھوڑ دو، نفلی روزے کو چھوڑ دو، تسبیحات کو چھوڑ دو، لیکن معاشرہ جو ہے اس کو، معاشرت کے احکام کو مانو، اس پر عمل کرو. اب دیکھیے، نماز جماعت سے پڑھنا بعض نے فرمایا کہ واجب کے قریب، ورنہ سنت موقعہ تو ہے ہی، یعنی بغیر کسی عذر کے جماعت سے نماز کا ترک کر دینا گناہ ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں آخر میں اس طور پر تشریف لائے نماز کے لیے کہ آپ نے دونوں آدمیوں کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور گھسیٹتے ہوئے آپ تشریف لا رہے تھے، ان اس کے باوجود بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے. تو بعض کے نزدیک واجب، ورنہ سنت موقع تو ہے یقینا، لیکن اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ بیماری گھناؤنی بیماری ہے، کوئی زخم ہے، اس سے بدبو اٹھ رہی ہے، اس کے قریب لوگ بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے گھن کرتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اب ایسے شخص کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں. یہ نہیں ہے کہ نہ آئے، بلکہ جائز نہیں، اگر آئے گا تو گناہ ہوگا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانا ہے. کہ اب اگر ہم مسجد میں آئیں گے، 10 آدمیوں کو ہمارے قریب ہونے سے گھن آئے گی، تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تو اس صورت میں اب جماعت کو ترک کر دو، اپنے گھر پر نماز پڑھ لو، تاکہ لوگ تمہارے اس بیماری کی وجہ سے تم سے نفرت نہ کریں اور انہیں تکلیف نہ پہنچے. اسی طریقے سے دیکھیے، حجر اسود ہے، اس کو چومنا، حجر اسود کو چومنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت سے مصافحہ کر لینا، تو معمولی عمل نہیں. لیکن اگر اس چومنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی کو دھکا دینا پڑتا ہو، تو منع فرما دیا کہ اب چومنے کی ضرورت نہیں. یہ ہے معاشرت، کہ ہمارے کسی قول سے، فعل سے، عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور اسی لیے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان کون ہے کہ جس سے مسلمان محفوظ رہیں، کہ اس کی ہاتھ کی ایزا سے بھی محفوظ رہیں، زبان سے بھی ایزا سے محفوظ رہیں، یعنی نہ زبان سے کوئی ایسی بات کہے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، نہ ہاتھ سے کوئی ایسا کام کرے جس سے مسلمان کو تکلیف پہنچے. اور یہاں مسلمان کی جو قید لگائی ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کافر کو پہنچا سکتے ہو تکلیف، مسلمان کو نہ پہنچاؤ، لیکن بات صرف اتنی سی کہ چونکہ عموماً مسلمان مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ان کا واسطہ زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ پڑتا ہے، اس لیے مسلمان ہونے کی قید لگا دی. ورنہ یہ قید ایسی نہیں ہے کہ جس کا مطلب یہ ہو کہ صاحب مسلمان کو تو تکلیف نہ پہنچاؤ لیکن کافر کو پہنچا دو، ایسا نہیں، بلکہ کافر کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے. دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک معاملہ ایسا ہو گیا کہ ایک قبطی جو بنی اسرائیلی سے ایک لڑ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھونسا مارا جس سے قبطی مر گیا، حالانکہ وہ قبطی تو کافر تھا اور یہ اسرائیلی مسلمان تھا اس زمانے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ وَلَهُ مَا عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، تو اس عمل کو انہوں نے گناہ قرار دیا کہ مجھ سے ایک ایسا عمل ہو گیا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو مجھے قتل کر دیں گے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، تو اس سے پتہ چلا کہ کسی کافر کو بھی تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے، خاص طور پر ایسی حالت میں جبکہ ہم ان کے ساتھ یا وہ ہمارے ساتھ رہتے ہوں اور امن کی حالت ہو، جنگ کی حالت نہ ہو اور وہ یہاں رہتے ہوں، تو ان کو تکلیف پہنچانا، ایزا پہنچانا، جس طرح مسلمان کو تکلیف اور ایزا پہنچانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم کو بھی ایزا اور تکلیف پہنچانا ناجائز اور گناہ ہے، اس سے ہی بچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ المسلم کے اندر سیم، لام اور میم، یہ سلامتی کہ مسلمان کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ سلامتی والا ہوتا ہے، اس سے تکلیف نہیں پہنچتی. اسی لیے ہمیں جو سلام دیا گیا ہے وہ بھی السلام علیکم، ورنہ آپ دیکھیے کوئی گڈ مارننگ کہے گا، گڈ ایوننگ کہے گا، کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی کسی طریقے سے کوئی آداب کہتا ہے، مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہیں. لیکن شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو طریقہ سکھلایا ہے وہ یہ کہ جب ملاقات ہو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے تو السلام علیکم کہیں. اب عورتیں آپس میں ملیں، انہیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو سلام اسی الفاظ سے کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ تم پر سلامتی ہو. اب ایک مسلمان جس کے مفہوم میں یہ ہے، جس کا سلام السلام علیکم ہے، تو وہ نقصان دوسرے کو کیوں پہنچائے گا؟ اس لیے ہماری معاشرت ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ داخل ہے دین میں، پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کے مفہوم میں داخل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نفلوں میں اور ان تمام چیزوں میں اتنا اہتمام فرمایا ان تمام چیزوں کا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو انتہائی آہستگی کے ساتھ اٹھتے تھے. فقام رویدن وفتح الباب رویدن، یعنی کھڑے اٹھتے تھے تو آہستگی کے ساتھ، کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے میری بیوی کی آنکھ کھل جائے اور اس کی نیند خراب ہو. دروازہ کھولتے تھے تو آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے کہ دروازے کی چرچراہٹ سے بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے، اسے تکلیف نہ پہنچے. تو وہ تو اتنا خیال فرماتے تھے کہ بھئی ہماری عبادت سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم جب تک عبادت اس طرح انجام نہ دیں کہ دو چار کو پتہ نہ چل جائے، اس وقت تک ہمیں تسلی نہیں ہوتی. تلاوت بھی ہو رہی ہے تو اتنی بلند آواز سے تلاوت کے لیے اسپیکر کھولے جاتے ہیں کہ صرف قرب و جواری نہیں بلکہ میلوں کے علاقے میں دور دور تک اسپیکر لگائے جاتے ہیں کہ صاحب نہ ہم سوئیں گے نہ سونے دیں گے. یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واعظ تھے جو واعظ کہا کرتے تھے مسجد نبوی میں آ کر، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے قریب وہ واعظ کہتے تھے. آواز ان کی بہت بلند تھی، اور اتنی بلند تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت عائشہ کو تکلیف پہنچتی تھی، نہ وہ عبادات کر سکتی تھی نہ وہ آرام کر سکتی تھی، خلل آتا تھا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شکایت کی کہ ایک صاحب آتے ہیں اور وہ واعظ کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی جگہ بدل لیں، اور دوسرا یہ کہ آہستہ آواز میں واعظ کہا کریں، اس لیے کہ اس سے اماں عائشہ کو تکلیف ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ دو چار دن تو رک گئے، لیکن پھر اس کے بعد واعظ کہنا شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں آخری مرتبہ تمہیں منع کر رہا ہوں، اب اگر تمہاری آواز بلند ہوئی تو یہ لکڑی مار مار کر تم پر توڑ دوں گا. مطلب یہ کہ یہ کوئی دین نہیں ہے کہ ہم تو عبادت بظاہر کر رہے ہیں لیکن عبادت کی وجہ سے ہماری عبادت سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، یہ کیسی عبادت. تو یہ ہے اصل میں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کہ مسلمان اس کی ایزاؤں سے محفوظ رہیں، تکلیف سے بچے رہیں. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نماز پڑھنے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب وہ نماز اپنی ختم کرے تو ہم نکلیں، لیکن بالکل راستوں میں لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں ہماری مسجد میں دائیں بائیں دونوں جانب جگہ چھوڑی جاتی ہے، کوئی اچانک نکلنا چاہے ایمرجنسی میں اندر مسجد میں بھی تو نکل سکے، لیکن بعض لوگ آتے ہیں وہ جوتوں کے ڈبے سرکائے پیچھے اور پیچھے اگلی سب میں کھڑے ہو گئے، ایک اور آیا اس نے اور کھسکایا یہاں تک کہ جگہ ہی ختم ہو گئی نکلنے کی. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. ایک تو یہ کہ دوسرے کے انتظام میں مداخلت کرنا ہے جو درست نہیں، گویا انتظامیہ جو انتظام کر رہی ہے اس کے انتظام میں آپ خلل ڈال رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جس مقصد کے تحت وہ یہ کام کیا گیا ہے وہ مقصد جو ہے فوت ہو رہا ہے، پھر اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، نمازی آگے سے گزر نہیں سکتے وہاں سے. اس لیے ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، یہ بھی اس سے میں داخل ہے ایذاء مسلم میں. ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو تم گھر میں بعض اوقات دوسروں کو تو ہم تکلیف سے بچا لیتے ہیں لیکن اپنی بیوی بچوں کو ان کو تکلیف سے نہیں بچاتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہماری بیوی ہے، اگر تکلیف میں مبتلا ہو گئی تو کیا ہو گیا، یا اگر بچوں کو تکلیف پہنچ گئی تو کیا ہو گیا. فرمایا کہ نہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ایزا ان کو پہنچانا، تکلیف دینا. جب عام لوگوں کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے تو اپنی بیوی کو تکلیف دینا کہاں سے جائز ہے بھائی، اپنے بچوں کو تکلیف دینا کیسے جائز ہے. آپ گھر میں کہہ گئے کہ بس میں ابھی آیا، آ کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے، اب جہاں گئے اس نے زبردستی ہے جیسے بھی ہو آپ کو بٹھا لیا کھانے پر، اور آپ نے کھانا کھا لیا، دو چار گھنٹے اور مشغول رہے باتوں میں، اس کے بعد گھر پہ آ رہے ہیں تو دیکھا خدا کی بندی کھانے لے کے بیٹھی ہوئی، کیا آپ آئیں گے تو ساتھ کھانا کھائیں گے. اب اتنی جو تکلیف آپ نے پہنچائی تو یہ تکلیف بھی ایذائے مسلم میں داخل ہے. تو جب عام لوگوں کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے میرے عزیز بھائیو، تو اپنی بیوی کو تکلیف دینا، اپنے بچوں کو تکلیف دینا، یہ کہاں جائز. اس لیے ان صورتوں سے بھی بچنا چاہیے. فرمائے کہ یہ ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینا. تو اپنے بیوی بچوں کو بھی تکلیف سے آدمی بچائے، مسلمانوں کو بھی تکلیف سے بچائے، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بعض لوگ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے لیکن آ کر گاڑی ایسی جگہ کھڑی کر دی کہ دوسرا کوئی شخص اب گاڑی نکال ہی نہیں سکتا. اب بار بار اعلان کرائے جاتے ہیں کہ صاحب جا کے اپنی گاڑی ہٹا لیجیے. تو ایسا کوئی عمل کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یہ جائز نہیں. الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا جس کے مفہوم میں سلامتی داخل ہے، اور پھر بھی ہم دوسروں کے لیے سلامتی کی ضمانت نہ دیں. سلامتی جو ہے وہ ہمارے ہمارے عمل سے ظاہر نہ ہو تو یہ سخت بری بات ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. تو ایسے تمام اعمال, اب بعض لوگ میں نے دیکھا مسجد میں قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ دوسرے آئے السلام علیکم کر کے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا رکھا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ آپ کو سلام کا جواب دے, پھر قرآن مجید بند کرے, پھر آپ سے مسافہ کرے. فرمایا کہ بھئی یہ تو غلط, عبادت میں خلل ڈال رہا ہوں. اس نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑا ہوا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور ہم آ کر جو ہے وہ سلام کرنے بیٹھ گئے. تو ایسے موقع پر سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مسجد میں ہم آئیں داخل ہوں اور لوگ کچھ صبح آتے ہیں جب فجر میں کسی اور نماز میں, کوئی نفلوں میں مشغول ہوتا ہے, کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے, اب ایسے موقع پر السلام علیکم کہنا یہ جائز نہیں. خاموشی سے آ کے تم بھی مشغول ہو جاؤ, یا تو نفل نمازوں میں اگر وقت ہے تو, نہیں ہے تو قرآن مجید کی تلاوت, ورنہ خاموشی سے آ کے بیٹھ جاؤ. ایسے موقع پر سلام کرنا یہ درست نہیں. اسی طرح سے اگر کہیں بیان ہو رہا ہے اور ایک بات ہو رہی ہے لمبی اور ہم آ کر جو ہے اس مجلس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں تو یقیناً لوگ متوجہ ہوں گے, تو جو ربط ہے وہ ختم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, اس سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچے گی. تو یہ وہ تمام ایسے کام ہیں جن سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے, اور ایسے تمام کاموں سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں روکا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں. یقیناً بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن سے دوسروں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, اور بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ ہماری ذات دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے. ہم غور نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے. اگر غور و فکر سے کام لیں تو یقیناً اگر غور کریں گے تو بہت سارے معاملات ایسے سامنے آ جائیں گے جس میں ہماری ذات بھی ملوث ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور تھوڑا سا سوچیں کہ کون سا موقع ایسا ہے کہ جس سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن رہا ہے. اگر کوئی سبب ایسا بن رہا ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. ہمارے بزرگوں نے تو عام طور پر ہمیں یہی باتیں سکھلائی ہیں, اور یہاں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اپنے بزرگوں سے, جو بات ہم نے سنی یا پڑھی اسی کو یہاں بیان اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ پہنچے اور عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. اب اگر ایک آدمی بھی ان باتوں پر عمل کر لے گا تو یقیناً ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا, اور پھر جو آدمی بھی اس کا سبب بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا چلا جائے گا. تو اس لیے وہ باتیں ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے. حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب المعاشرت نام کی کتابچہ لکھا ہے, فرمایا کہ اس میں اگرچہ سارے آداب معاشرت تو میں نہیں لکھ سکا, لیکن پھر بھی جب اس پر غور کرو گے جو ذہن میں آتا گیا میں لکھتا گیا, یہاں تک کہ ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے اس میں لکھ دی گئی ہے, اس کا تو مطالعہ کرو, پڑھو, یقیناً اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو مزید جو چیزیں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. تو اس کا ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے, اور اپنے بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں ان کو سن کر ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہاں الحمدللہ ہفتے واری جو اجتماع ہوتا ہے اور بیانات ہوتے ہیں جن میں ہمارے بزرگ تشریف لاتے رہتے ہیں, تو اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں اور خرابیاں ہم بیان کریں تاکہ ان بھی خرابیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اگر یہ اس اجتماع کا یہ فائدہ یقیناً اگر ہم حاصل کر لیں تو بہت بڑا فائدہ ہے. نماز روزہ تو الحمدللہ ہم سب کرتے ہی. آپ دیکھیے قرآن مجید میں نماز کا حکم اللہ رب العزت نے بہت مرتبہ دیا ہے, یعنی اقیم الصلاح, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, لیکن تفصیلی طریقہ پورے قرآن مجید میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ نماز پڑھو کیسے. اس کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر چھوڑ دیا اللہ رب العزت نے کہ وہ بیان فرمائیں گے. لیکن جہاں تک معاشرت کا معاملہ ہے تو گھر میں ہم کسی کے کیسے داخل ہوں, اجازت لے کر کس طرح سے اجازت لی جائے, دو رکوع میں اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ معاشرت کی اس پہلو کی کتنی اہمیت, یعنی ہم کسی کے گھر میں جائیں تو وہاں پر ایسے نہیں کہ دروازہ کھولا اندر داخل ہو گئے. کتاب الاستیذان باقاعدہ فقہ کا ایک باب ہے, اور قرآن مجید میں دو رکوع ہیں اس سلسلے میں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. تو نماز جیسی اہم عبادت کو بیان نہیں فرمایا, اس کا صرف اتنا ذکر ہے کہ نماز قائم کرو. لیکن جہاں تک اس معاشرتی حکم کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت نے دو رکوع میں خود بیان فرمایا, یہ اس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چھوڑی بلکہ خود بیان فرما. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپس کی معاشرت میں کی کیا اہمیت ہے کہ ہم کس طرح سے رہیں. بعض لوگ یہ آسانی سے کہتے ہیں کہ صاحب میں تو ایسا نہیں کرتا، اور ہر آدمی یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے عبد المجید صاحب انور رحمت اللہ علیہ، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا پچھلے سال غالباً، جامعہ خیر المدارس کے استادوں میں سے تھے بڑے. وہ اپنے زمانے طالب علمی کا ایک واقعہ بیان فرماتے تھے عام طور پہ ہمیں سنانے کے لیے اور سکھانے کے لیے. تو فرمایا کہ ہم ایک کمرے میں پانچ طالب علم رہتے تھے، اور رات کو جب کوئی آدمی آ کر مطالعہ کرنا چاہتا تو مطالعہ نہیں کر سکتا تھا، کمرے میں طلبہ شور کرتے تھے. یعنی جس کمرے میں وہ رہتے تھے تو کل پانچ طلبہ تھے، اور وہ سب شور شرابہ جب کرتے تھے تو پڑھ نہیں سکتا تھا کوئی آدمی. یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک درخواست لکھ رہا تھا، تو میرے ساتھ جو کمرے کا ایک رہائشی طالب علم وہ آیا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی میں درخواست لکھ رہا ہوں کہ کمرے میں شور بہت ہوتا ہے، اس لیے مجھے کوئی اور کمرہ دے دیا جائے تاکہ میں اپنی تعلیم صحیح طور پر جاری رکھ سکوں. فرمایا کہ ہاں بھائی بات تو صحیح کرو، ضرور لکھنی چاہیے درخواست. تو اس نے یہ بات کہی، اتنے میں ایک اور جو رہائشی طالب علم وہ بھی آ گیا، اس نے پوچھا کیا کر رہا ہوں؟ میں نے بتا دیا درخواست لکھ رہا ہوں. کہا کہ واقعی بات صحیح کر رہا ہوں، شور تو بہت ہوتا ہے بھائی، درخواست ہونی چاہیے، لکھنی چاہیے، لکھی جانی چاہیے. تین ہو گئے، پھر ایک اور آ گیا، اس نے بھی یہ آگے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا کر رہا ہوں؟ میں نے بتایا درخواست لکھ رہا ہوں. تو اس نے بھی کہا کہ واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے. نے فرمایا کہ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا شور کرتا کون ہے جب ہم سب جمع ہیں یہاں پر اور سبھی اس پر متفق ہیں کہ بھائی شور ہوتا ہے، کرتا کون ہے شور؟ یہ ہم سب مل کر ہی تو شور کرتے ہیں، لیکن پھر ہر آدمی اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتا ہے کہ صاحب میں تو نہیں کرتا. تو بھائی ہم چار پانچ لڑکے رہتے ہیں اور چاروں پانچ جو ہے ہر ایک کہہ رہا ہے کہ درخواست ضرور لکھی جانی چاہیے، واقعی شور بہت ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ شور کرتا کون ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ معاشرہ جو ہے ایک 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 فرد کر کے افراد بنتے ہیں اور انہی سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو اگر ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا میں نہیں کرتا، پھر کرتا کون ہے بھائی؟ تو اس لیے ہر آدمی غور کرے کہ کون سی خرابی کہاں واقع ہو رہی ہے، اور اس خرابی کو دور کرنے کی فکر بھی کرے. تو معاشرت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم گھروں میں داخل ہوں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتلائے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے، اپنی کاروباری فکریں پریشانیاں ساری باہر پھینکیے اتاریے، جب گھر میں جائیں تو ان کا حق ہے کہ آپ مسکرا کر داخل ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر داخل ہوں، اور جناب جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہیں وہ دعائیں پڑھ کے داخل ہوں. آپ کی بیوی آپ کی منتظر ہے، آپ کے گھر والے آپ کے منتظر ہیں، اور وہ آپ کے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں گے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے. آپ ساری فکریں لاد کر گھر میں داخل ہوئے، منہ بسور کر داخل ہوئے، ہاتھ میں تسبیح لے کر داخل ہو گئے کہ جنید بغدادی آ رہے ہیں، اور گھر والوں کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے. تو معاشرت کا تعلق یہ ہے کہ ہم جب گھر میں جائیں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا حکم دیا اس طریقے پر ہم ان کے ساتھ گزر بسر کریں، ان کے ساتھ وہ طریقے اختیار نہ کریں کہ جس سے انہیں تکلیف پہنچے. اور اسی طریقے سے دوسروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، پڑوس کا معاملہ ہے، دیگر معاملات ہیں، ان میں ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے جو بہت روزہ بھی رکھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے. فرمایا کہ جہنمی، ایسی عورت جہنمی ہے، چاہے جتنی نماز پڑھے چاہے روزے رکھے لیکن پڑوس کے ساتھ وہ سلوک اچھا نہیں کرتا. اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نفلیں تو نہیں پڑھتی، بہت زیادہ نفری روزے تو نہیں رکھتی، لیکن اپنے پڑوس کے ساتھ بہت اچھا عمدہ سلوک کرتی ہے، تو فرمایا کہ وہ جنتی. اور یہ بات میں اس لیے کہی کہ بھئی جہاں تک فرائض کا تعلق ہے وہ تو لازم ہے، نماز فرض یہ تو لازمی طور پر ادا کرنی کرنی ہے، لیکن اگر کوئی بہت نفری عبادات کر رہا ہے لیکن ساتھ میں اپنے پڑوس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا تو یہ مناسب بات نہیں. بہرحال یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ہمیں غور کرنا چاہیے، اگر کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے طریقے غلط طریقے پر ہم نے شامل کر لیے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا و تعالی، نستغفرک اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے عقائد کو بھی درست فرما دیجئے، ہماری عبادتوں کو بھی درست فرما دیجئے، ہمارے معاشرت کو بھی درست فرما دیجئے، معاملات کو اور اخلاق کو بھی درست فرما دیجئے. اے اللہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کی اور پورے پورے دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. جو کوتاہیاں اور کمی ہم میں ہے یا اللہ، انہیں دور فرما دیجئے. ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ، جب تک زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سے جن جن حضرات نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، جائز ضرورتیں پوری فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ، ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، یہاں امن و امان قائم فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے محلوں کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ، جب تک زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے، خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین.